علم اور عقیدہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نہایت گہرے اثرات انسانی شخصیت پر ثبت ہوتے ہیں، صحیح علم اور اس سے زیادہ صحیح چیز جو عقیدہ ہے، جتنا ٹیڑھا پن اس میں آ جائے انسانی زندگی اتنی ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی معرفت یہ علم کی انتہا ہے، اور ہر وہ علم جس کا نتیجہ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت نہیں ہے، وہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من علم لا ينفع، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ ہر وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے جہالت ہے، اور ہر وہ علم جو اللہ کی راہ میں معاون ثابت ہو، بس حقیقت وہ ہے۔ اس لیے ہادی اس کو کہتے ہیں جو ان حقائق کی خبر دیتا ہے جن حقائق کو جاننا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، اور وہ حقیقت سے خود روشناس ہوتا ہے اور پھر اس کو آ کر لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے حقائق کو جاننا اور علم کو معرفت کا سبب بنانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہر آدمی کے سوچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا علم اسے اللہ تک پہنچاتا ہے یا نہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جتنا بھی پڑھ لکھ گیا ہوں اس سے آگے اور بھی میدان ہیں۔ کسی نے کسی بڑے آدمی سے پوچھا، شاید نیوٹن سے، اور ہمارے ہاں ادھر بولی سینا وغیرہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ساری عمر میں بس اتنا پتا ہے کہ ہم ساحل پہ سیپ ان سے کھیلتے رہے اور علم کا سمندر بہت دور ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں جیل کاٹ کے واپس آئے تو ان سے کسی نے پوچھا اور کہا کہ حضرت علم اور اتنا آپ نے پڑھا اور پڑھایا، فرمایا کہ اتنا زمانہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزرا اور اب جا کر یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا نام علم ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ فرمایا جہالت کو ڈھونڈنے میں جتنا علم درکار تھا وہ اب علم حاصل ہوا کہ ہم جاہل ہیں۔ اس لیے کبھی حق اور سچائی اپنے وجود سے پہچانی جاتی ہے اور کبھی سچائی مشاہدے سے پہچانی جاتی ہے۔ جس شخص کو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ پورے یقین سے یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کائنات سے ماورا ہے اور پھر ہر چیز میں وہ اللہ کا جلوہ اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، تو ایک ہی وقت میں وہ جانتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ خدا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی تجلی سے ہے اور اللہ کی طرف سے۔ اس غائب ہونے اور شہود کے درمیان وہ جیتا ہے اور عمر بھر اللہ کی معرفت جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ ان دائروں میں چل کر اس کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ دائرستان اگر آپ نے سنا ہو، فارسی کا ایک لفظ ہے، دیرستان بھی کہتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، اور دائرستان بھی کہتے ہیں۔ دائرستان پچھلے زمانوں میں بہت ہوتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ اور دائرستان دائرہ جو ہوتا ہے اس کا مجموعہ، جو جس کو پوجتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا، جا کے اس کا اسٹیچو بنا لیتا تھا، اور اسٹیچو کے اور پوجنے والے کی اپنی شخصیت، ان دونوں کے باہر وہ ایک دائرہ کھینچ دیتا تھا، اور عبادت کرنے جب جاتا تھا تو وہ اپنے دائرے میں داخل ہو کر اس کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دائرہ کھینچا تھا۔ یہ قدیم زمانے میں محبتوں کے اظہار کی بھی ایک علامت تھی۔ آپ نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے آج رات میرے ساتھ وہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر انا نہیں ہے، کبر نہیں ہے۔ اب یہ کون کہتا کہ میرے دل میں ذرہ برابر انا نہیں ہے، کبر نہیں ہے؟ تو آپ نے خود اٹھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں رتی برابر اپنے وجود کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حقیقت میں خالص تنہائی بھی ایسے ہی آدمی کو ملتی ہے۔ وگرنہ اپنا وجود برقرار رہے اور اللہ کی ذات کو بھی مانتا رہے تو یہ تنہائی نہیں ہے، یہ دو ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک خود یہ ہے۔ اس لیے جب سالک حیرت کے مقام تک پہنچتا ہے اور اللہ سے شب و روز کی گفتگو کا عادی ہو جاتا ہے تو پہروں کبھی کبھی اللہ سے بات کرتا رہتا ہے اور اس عالم کی کوئی خبر نہیں رہتی، تو یہ صوفیہ کے ہاں استغراق بھی کہلاتا ہے کہ لیٹا ہوا ہے، اب وہ اور اللہ اس کے درمیان گفتگو ہے اور وہ اس گفتگو میں کسی کا دخل پسند نہیں کرتا، استحضار حضوری اللہ کے ہاں ہر وقت بیٹھے رہنا، یہ وہ دائرستان ہے، ایک دائرہ ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو مقید کیا ہے، اور محبت کا یہ وہ دائرہ ہے جس میں وہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا کہ اپنے معبود کو پوجتا رہے، عرض و نیاز کرتا رہے. اس عالم میں جب وہ اپنی ذات سے بھی گزر جاتا ہے اور پہروں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ خالص تنہائی ہے. اس لیے محبوب جو ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ واحد نشانی بن جاتا ہے عاشق کے لیے، اس کا محبوب واحد نشانی بن جائے، بس یہ ہے اللہ کا عشق، اللہ تعالی کی محبت اس پہ اتنی غالب آ جائے کہ لوگ اسے دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے لگیں، تو یہ اپنے محبوب کی واحد نشانی ہے. تاریخ فرشتہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہاں لنگر اور سب چیزوں کی تقسیم دوپہر تک ہو جاتی تھی، جو چیزیں آتی تھی، اور اگلا جو وقت تھا اس کی تقسیم پھر اگلے دن ہو جاتی تھی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے جانے لگے سونے کے لیے دوپہر کو، تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، کچھ دے دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اقبال کو بلاؤ، اور اقبال ان کے جو باورچی خانہ یا نعمت خانہ تھا اس کے بڑے تھے، بلائے گئے. تو انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں رہا، جھاڑو پھیر دیا. تو اب وہ جانے لگا، شیخ نے کہا کہ تم کچھ دیر پہلے اگر آتے تو کچھ تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، تو انتظار کرو. پھر اس نے کہا کچھ تو کریں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جوتے اپنے دے دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایسے کیا تھا، مدینہ منورہ میں تلاش کر رہے تھے، آپ مل ہی نہیں رہے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ کہیں کسی دشمن نے کوئی حرکت نہ کر دی ہو. آخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک باغ تھا بہت بڑا، اور اس میں پانی باہر آتا تھا بارش کا، تو بہت بڑا اس میں پائپ تھا، میں اس پائپ میں کوہنیوں کے بل اندر گیا، تو دوسرے سرے پر جب پہنچا تو کنواں تھا کچھ فاصلے پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ میں لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ میرا جوتا لے جاؤ، بلکہ پہلے فرمایا کہ ابو ہریرہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر مر گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ بتاؤ لوگوں کو جا کے. اب اتنی بڑی بات کہ جنت میں جائے گا، اب جنت اجنبی ہو گئی ہے، جہنم بھی اجنبی ہو گئی ہے، اس لیے خواب میں بھی کبھی نظر نہیں آتی، خواب میں بھی کبھی جہنم نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ چیزیں اب کوئی ایسی نہیں رہی کہ اس سے لوگوں کو دلچسپی ہو. تو جب وہ جانے لگے، بہت بڑی خوشخبری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا دیا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ نشانی ہے، معلوم ہو کہ یہ میں نے ہی کہا ہے. تو جوتا لے کے جب گئے تو ان کا نصیب کہ پہلا شخص جو انہیں ملا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ جوتا بھی پہچان گئے. ساری بات انہوں نے بتائی کہ اندر تشریف فرمایا تو ان کا یہ تم کہاں، ان کا مجھے یہ کہا گیا ہے، ان کا بالکل نہیں، واپس چلو. جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بات آپ کی ہر طرح برحق ہے، لیکن لوگوں نے اگر یہ سن لیا تو عمل چھوڑ دیں گے کہ جنت تو جانا ہی جانا ہے، اب عمل کی کیا ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا ٹھیک. تو حضرت نے جوتے دے دیے، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ جوتے لے کے جا رہا تھا اور خسرو نے جوتے پہچان لیے کہ تو حضرت کے جوتے ہیں، اور خسرو آ رہے تھے اس دن کوئی بہت اچھا قصیدہ انہوں نے کہا تھا، تو تغلق نے 5 لاکھ نقرئی سکے، چاندی کے سکے 5 لاکھ دیے تھے. خسرو نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ جوتے کہاں سے اور کدھر سے آ رہے ہو؟ تو اس سے کہا یہاں سے آ رہا ہوں، اور میں تو اپنی پریشانی میں گیا تھا تو وہاں سے کچھ ملا نہیں، تو حضرت اپنے جوتے دے دیے. میں پھر اسے کہا آپ خریدیں گے؟ کہا دے دو. اس نے کہا کتنی قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ ہیں فی الحال. تو بڑا حیران ہوا، اور 5 لاکھ ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑی چیز تھی. وہ دیے اور جوتے لے کے خانقاہ میں پہنچے اور حضرت سے کہا، ہنسے اور بہت بہت زیادہ، اور کہا حضرت آج ہے کامیابی کی کا سودا، آپ کے جوتے لے کے جا رہا تھا، میں نے 5 لاکھ میں خرید لیے، اور یہ شکر ہے 5 لاکھ پہ مان گیا. اگر وہ کہتا جو گھر میں رکھا ہے اور جو کچھ اور بھی ہے وہ بھی دے دو تو سب کچھ دے دیتا، کوئی حرج نہیں. اسی لیے حضرت ان سے کہتے تھے خسرو سے کہ سب سے جی بھر جاتا ہے، کبھی کبھی اپنی جان سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن تم سے تنگ نہیں آتا. اللہ کی محبت اور اس سے ملنے کا شوق اور اس کی دید، جب یہ چیزیں غالب آتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ظاہری مظہر چاہیے ہوتا ہے، کہیں اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے یا کہنا پڑتا ہے، تاکہ وہ جو بغیر دید کے بن دیکھے کی محبت نے جو غلبہ پا لیا ہے نا، اس میں کچھ تو چیز پتہ چلے، کچھ تو ہو. شیخ پہ بھی یہ ہو گیا تھا، وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ کے محبوب جو بن گئے تھے اور بہت محبت کا اظہار فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ، مولانا یوسف مطالعہ لندن میں. تو محبوب جو ہوتا ہے اصل میں وہ، اس کی واحد نشانی یہ عاشق رہ جاتا ہے جس کو دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کو کہا کہ تم ایسے آدمی ہو جس میں کوئی کسی قسم کی بڑائی نہیں ہے، میرے ساتھ چلو. لے گئے اور رات کو انہیں صحرا میں بٹھایا اور دائرہ ان کے گرد کھینچا اور فرمایا عبداللہ کچھ ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کی عجیب عجیب بلائیں آ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ رہی ہیں. میں اٹھ کھڑا ہوا کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کچھ ایسی چیز نہ ہو. پھر مجھے یاد آیا کہ منع فرمایا تھا تو میں اسی میں بیٹھ گیا. پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ یہ جنات تھے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. اسی رات میں وہ بڑا مشہور قصہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا تھا اور وضو کے لیے انہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا چیزیں پیش کی. فقہ کی کتابوں میں یہ بحث ہے. اس لیے دائرستان فارسی میں دائروں کے مجموعے کو کہتے تھے اور اسی سے دائرہ فارسی زبان میں خانقاہ کے معنی میں چلا گیا. اور اصل لفظ یہ خانگاہ تھا، بادشاہ کی جگہ، گاہ مقام، خان کا مقام، بادشاہ کا مقام. تو دائرستان میں محبت کرنے والے اپنے محبوب کا سٹیچو بناتے تھے اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے جا کے، اور کسی کو اس دائرے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ستاروں کی عبادت کرتے تھے، مشتری ایک ستارہ ہے، اس کا ایک دائرستان میں جگہ تھی، سورج کا دائرہ بہت بڑا تھا، اس میں بیٹھ کے وہ منتر پڑھتے تھے جو ان کے لوگ بڑے، ان کے پادری، ان کے مولوی، ان کے براہمن انہیں تلقین کرتے تھے. وہیں سے یہ دائروں کے سلسلے چلے اور ایران میں بہت ہو گئے تھے. تو آدمی جب اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں بھول جاتا ہے. اب ایک ہی دائرہ رہ گیا ہے دنیا میں اور ایک ہی دیوی رہ گئی ہے، سب اسی کی پرستش کو جاتے ہیں اور اس دائرے نے پوری دنیا ہی کو گھیر لیا ہے، اور وہ ہے مال، پیسہ، دولت. بس ساری انسانی زندگی جیسی بہترین چیز کا مرکز دولت کے علاوہ کچھ نہیں رہا. اس لیے خالص زہد کہ آدمی بے رغبت ہو جائے دنیا سے اور دنیا ضرورت کی حد تک رہے اور محبت اس کی نکل جائے، یہ چیز بہت نایاب ہو گئی. اور اگر انسان اس پہ محنت کرے اور اللہ کی نشانی بن کر دنیا میں رہے تو اس زمانے میں ایسے فرد کا وجود غنیمت، کیونکہ وہ اپنی سچائی کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اس سچائی کو خریدا نہیں جا سکتا. جو مرضی قیمت لگا لو وہ اپنی سچائی کو چھوڑتا ہی نہیں. وہ جو اسے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس میں وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، خوف دل سے نکل جاتا ہے. اور اللہ کی معرفت، حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں، جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یشم، وہ سونگ بھی نہیں سکے گا جنت کی خوشبو، تو تو جنت کی خوشبو کے نہ سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لائن پر چل ہی نہیں سکے گا. جس شخص نے یہ راستہ اپنا لیا, اس راستے کے بعد اس کے لیے کوئی اور راستہ کھلا ہوا نہیں رہے گا. پھر اللہ تعالی کی معرفت کی وہ وادیاں جن میں سالک چلتا ہے, ان وادیوں کی سیر سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے, پوری طرح اس کی صورت دیکھنے کے لیے بلندی ضرورت. تو بلندی پہ ہوتا ہے تو وادی نظر آتی ہے, پھر سے وادیاں نظر آتی ہیں جو قطع کی ہیں, پھر سے وادیاں نظر آتی ہیں جو قطع نہیں کی ہیں. جن وادیوں میں اس نے چلنا ہے, یہ سب چیزیں اسے کوئی ہادی مل جائے, رہنما مل جائے تو اسے طے کرا دے. اللہ تعالی اس راستے کو طے کروا دیتا ہے جذب سے, منطق الطیر میں مولانا نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے موسیجا ایک جانور کا ذکر کیا ہے. یہ جو مرحومہ تھیں اشفاق صاحب کی اہلیہ بانو قدسیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے راجہ گدھ. یہ راجہ گدھ کا اصل تصور یہ منطق الطیر کا ہے. پرندہ چونکہ دونوں خصوصیات رکھتا ہے, زمین پہ چل بھی لیتا ہے, ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے, تو منطق الطیر میں فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے پرندوں کی ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے کہ سارے پرندے اس کانفرنس میں موجود تھے. بانو قدسیہ نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ کانفرنس کا اختتام اس پہ ہوا کہ حلال کھانا چاہیے تاکہ معرفت نصیب ہو. محروم تو بڑے آدمی تھے, فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تو بڑے آدمی تھے. دنیا میں جتنے بڑے متن ہیں وہ بھرے پڑے ہیں سمبولک چیزوں سے. علامہ اقبال کے ہاں شاہین ہے, فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے ہاں سیمرغ ہے. اب اس سیمرغ کا کیا ترجمہ کریں؟ سیمرغ ایک پرندہ ہے, موسیجا ایک پرندہ ہے. جو کچھ مولانا نے لکھا ہے اس سے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیمرغ کہیں کوہکاف کے پیچھے رہتا ہے, روس کے پیچھے جو پہاڑ ہے کوہکاف, اس کے بھی پیچھے رہتا ہے. موسیجا جیسے فاختہ, جیسے قمری, جیسے بڑی چڑیا, ایسا کوئی جانور ہے. اور رات کو جہاں وہ نور دیکھتا ہے, جہاں وہ آگ دیکھتا ہے, لپک پڑتا ہے. اس کو مولانا نے تشبیہ دی ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منطق الطیر میں, کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ دیکھی اور چل پڑے, موسیجا بھی اسی طرح تھا, جہاں آگ دیکھتا تھا چل پڑتا تھا, اور اسے پھر وہاں سے اللہ کی معرفت اور یہ چیزیں ملتی تھی. بہت سمبالک چیزیں دنیا کے ہر بڑے متن, انہوں نے جو بڑی گفتگو کی ہے وہ اشارے اور کنائے میں کی ہے, اشارات اور کنایات کے ساتھ. اور پھر وہ پرندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب حدود آتا ہے, تو کہتے ہیں کہ تم حدود بھی ہو اور ہادی بھی ہو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اس لیے رکھا تھا کہ تم انہیں لا کر وہ خبریں دیتے تھے جو اور کوئی دے نہیں سکتا تھا, تم ان کے خاص رازدان تھے, اور اسی لیے تمہارے سر پہ تاج. پھر حدود کا قصہ انہوں نے چھیڑا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر کسی اور کی یاد ستاتی ہے, سمبولک چیزیں جو اصل تک پہنچاتی ہیں. اس لیے ایک سطح ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں ناواقف اور نا آشنا آدمی وہ کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا کہ اب رونا کیوں ہے اور ہنسنا کیوں ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے اسی مرض میں اتنی اونچی اور بلند آواز ان کے رونے کی آئی جیسے کوئی دھاڑے مار کے رو رہا. خدام بھاگے, دروازہ کھولا, دیکھیں کہ حضرت کیا ہوا ہے. فرمایا یہ آدمی جو ملنے آیا, دیکھو یہ مدینے جا رہا ہے. بس اس ایک فکرے سے پوری خانقاہ میں شور مچ گیا کہ حضرت رحمۃ اللہ ایسے رو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اس سے دیکھو یہ مدینے جا رہا ہے. اب کون جانتا تھا کہ اس دل میں مدینہ منورہ کی نسبت سے پیچھے کیا چیز ہے جو رلا رہی. حضرت فرماتے تھے کہ جب مسجد نبوی بنی, نئی نئی تعمیرات اور یہ چیزیں, تو ایک دن میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کیا اچھا نہ ہوتا مسجد نبوی اپنے پرانے حال پہ باقی رہتی اور لوگ اسے دیکھتے اور انہیں پتا چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور مدینہ منورہ کیسا سادہ سا شہر تھا. تو ایک دم سے حرکت ہوئی اور صحیح طرح اٹھ کے بیٹھ کے, اور فرمایا علی میاں سونے کی اینٹیں یہاں لگیں اور چاندی کے محراب بنے اور ہیرے جڑیں اس مسجد میں, دنیا میں جتنی بھی رونقیں پائی جاتی ہیں انہی کے دم سے تو ہیں. تمہارا برسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے بعد میں خیال آیا کہ ان عارفین کے دل کس مقام پر فائز ہوتے ہیں اور کتنا بلند مقام ہوتا ہے ان کی معرفت کا, کہ میں نے جو کچھ عرض کیا اسے کس چیز سے تبدیل کیا. تو اس لیے آدمی کا علم اگر اسے اللہ تک نہیں پہنچاتا تو یہ ناقص ہے. ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تک پہنچتا ہے اور قدرت کے تصرفات دیکھتا ہے کہ میں نے دوا دی تھی, اتنی بڑی چیز ہٹ گئی, اتنا تغیر پیدا ہو گیا, کسی نے غلط دوا دے دی تھی اس کی وجہ سے یہ نظام سارا برباد ہو گیا, بگڑ گیا, تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی. ہر وہ علم جو اللہ کی شناسائی فراہم نہیں کرتا وہ جہالت ہے, اور ہر وہ عقیدہ جو انسان کی اخلاقیات کو نہیں بناتا یہ عقیدہ بیکار ہے. بس سیدھی سی بات, کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا, مزدور سے ان پڑھ جاہل سے پوچھ لو کہ قیامت آئے گی یا نہیں, ہر کوئی مانتا ہے قیامت آئے گی. لیکن اس عقیدے کا کیا کریں جب وہ جھوٹ بولتا ہے. اس جھوٹے انسان کو نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. جھٹلاتا ہے, سچائی پر اعتبار نہیں کرتا, اس لیے کہ حسد کی آگ اور ظلم کی آگ اس آدمی کے دل کے آئینے کو مسخ کر دیتی ہے, خراب کر دیتی. کتنے بلند پایا اور کتنے بڑے لوگ تھے یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے زندگی بھر کسی شخص سے جو مناظرہ کیا ہے تو اس سے پہلے میرا دل برابر اور مناظرے کے درمیان بھی میں دل سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ اگر حق میرے مخالف کی زبان پر ہے تو مجھ پر بھی کھول دے, اور اللہ اگر حق ادھر کو ہے تو اے پروردگار عالم اس پہ کھول دے. اتنا بے نفس ہو جائے کوئی آدمی کہ سچائی مقصود رہے اور درمیان سے اپنی ہستی اپنا وجود یہ سب چیزیں مٹ جائیں. اس لیے حق کو تلاش کرنے کے لیے, سچائی کو تلاش کرنے کے لیے تمام چیزوں سے کہیں بلند ہونا پڑتا ہے, اور اللہ کا قرب اس میں اظہار اپنی شخصیت کا, ادراک اور علم, ان تینوں چیزوں کی نفی اور اثبات سے آدمی گزرتا ہے. علم ہوتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں, اور وہ علم کیا ہے؟ بایولوجیکل ہے کہ میرا ایک وجود ہے, اور پھر اس وجود کی نفی کرتا ہے جب وہ خودی کے مقام پہ آتا ہے. پھر ادراک ہے, پہچانتا ہے, اور پہچاننے میں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنے عجز کو اور اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنی جہالت کو پہچانتا ہے. کیونکہ اشیاء اپنی ضد سے بھی پہچانی جاتی ہیں. پتھر ہے موم کے مقابلے میں, رات ہے دن کے مقابلے میں. پتھر ایسی چیز ہے جس میں انجذاب نہیں ہے, جذب نہیں کرتا, اور پروڈکشن بھی نہیں ہے, کوئی چیز اس کے اندر سے بھی نہیں آتی. پتھر دل جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نہ اللہ کے کلام سے, نفع بخش باتوں سے فائدہ پہنچتا ہے کہ اسے جذب کر لیں, وہ صلاحیت نہیں ہوتی, اور خود ان سے پانی پھوٹے یہ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اوشدہم قسوہ, یہ ان کے دل جو آپ کے مخالفین ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں, کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی پھوٹ پڑتا ہے, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں, یعنی ان میں بھی یہ حس ہوتی ہے اللہ کی ذات کی, معرفت کی. اسی لیے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس پہاڑ میں اتنی حس تو تھی, بسا اوقات حق کے مقابلے میں جب آدمی آتا ہے تو اس کا دل پتھر اور اس سے بھی سخت کر دیا جاتا ہے, بالکل مر جاتا ہے دل, اور وہ کسی سچائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ, اور جب اللہ انہیں زمین میں حکومت دیتا ہے, دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ حکمران يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں, نسل انسانی کو برباد کرتے ہیں. اب یہ جو دنیا میں ایٹم کی ترقی اور بم اور یہ چیزیں جو بن رہی ہیں, یہ پھر بھی خدا کا احسان ہے کہ غالب اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے پورے پورے پریزیڈنشل ٹینور میں ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ وہاں پہ ایٹم بم پھینکتے. بات ہی نہیں کرتے. وزیر اعظم بات نہیں کرتا کبھی, وہ اس طرف آتا ہی نہیں. اسی کو اسے پتا ہے اس سے کیا تباہی پھیلنی ہے. اور اگر ان ہاتھوں میں ہو جو ذرا ذرا سی بات پہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم چلا دو, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے, جو ذرا ذرا سی بات پر کم ظرف کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ فلانے ملک کو اس طرح مار دو, فلانے ملک کو اس طرح مار دو, ان کے اندر وہ جذبات چھپے ہوئے ہیں. یہلک الحرث والنسل, کہ کھیتیاں برباد ہو جائیں, پانی کے چشمے برباد ہو جائیں, پانی کے ذخائر تباہ ہو جائیں, اور بالکل اسی طرح انسانی نسل تباہ ہو جائے. بہت خطرناک بات, بہت زیادہ خطرناک بات ہے. ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اسلام کی تبلیغ رک جائے گی, داعی اللہ اور دعوت اللہ کا کام رک جائے گا. اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف دعوت دینا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ماڈلز موجود ہوں. اور اسلامک سوسائٹی اب ماڈلز کے معاملے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسے صاف کردار کے لوگ موجود ہوں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. بہت ضروری چیز جو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ ایک یہ چیز ہے کہ ایک آدمی اپنے میدان میں پورا ہے اور دوسرے میدان میں اس میں نقص ہے, تو جس معیار پر اسے پرکھنا ہے وہ معیار قائم رکھو. ایک ڈاکٹر ہے اور عین ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوگا, اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے بائی اتنے کی چھت ڈالنی ہے, کتنا سرگیا اور کتنا سیمنٹ اور کتنی بجری اور کتنی ریت, اسے کیا پتا ہے؟ کچھ نہیں, بالکل اس معاملے کو نہیں جانتا. ایک انجینئر سے جا کے کوئی کہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا پر آپریشن کرنا ہے, آپ بتائیں تو انجینئر کو کیا پتا ہے کہ کیسے آپریشن کرنا ہے؟ ایسے ہی تصوف جس چیز کا نام ہے, وہ اخلاقیات کی بلندی ہے. اب اس میں یہ ڈھونڈنا کہ ان اخلاقیات کی بلندی کے ساتھ ساتھ اس کا علم کتنا ہے, کچھ نہیں. وہ اخلاقیات کے لیے امام ہے, اور اس کی سچائی کا یہ حال ہے کہ وہ کہے گا بھائی میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میرے پاس علم نہیں ہے, جاؤ کسی اور سے پوچھو. اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے نا, بیعت کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے شیخ میں دیکھتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سچائی پہ قائم ہے یا نہیں, زہد اس میں ہے یا نہیں, تقویٰ اس میں ہے کہ نہیں. یہ اوصاف ہیں جن کے لیے انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے اور مارتا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور وہ عامل و جنات کا, اور وہ عامل ہو جادو اور ٹونے اور تعویذ اور کالے جادو کا, تو وہ تصوف تھوڑا ہی ہے, وہ ایک اور فیلڈ ہے, ایک اور چیز. اسی لیے اہل تشیع اور خاص طور میں جو ان میں اصحاب عرفان تھے, اصحاب عرفان کا مطلب, یہ تو اب ہمارے ہاں ایسے شیعہ حضرات سامنے آ رہے ہیں جنہیں خدا کی معرفت سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے, لیکن جو ان کے آبا و اجداد تھے پچھلے زمانوں میں جو ہوا کرتے تھے, وہ ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد 20-20 سال تک صرف اللہ کی عبادت, معرفت خداوندی, وہاں پہنچ کے دل دھل جاتا تھا. پھر وہ ان چکروں میں بھی نہیں پڑتے تھے کون کافر اور کون مسلمان, ولیعوذ باللہ, یعنی اہل السنہ اور اپنے عقائد کے درمیان وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے تھے. پھر ان کی معرفت کا درجہ کچھ اور ہو جاتا تھا. اللہ کی ذات، اس کی صفات، آخرت، دنیا سے زہد، بے رغبتی. اب تو ڈھونڈے سے بھی کوئی آدمی نہیں ملتا. تو اس لیے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سرے سے جادو سے انکار ہی کر دیا، شیعہ جادو کو نہیں مانتے. کئی ان کے عاملین، جعفری اور نقوی اور شاہ صاحب اور بورڈ لگے ہوئے، ہم نے کئی ایک سے کہا، ہم نے کہا آپ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جادو کچھ نہیں. نہیں جی، یہ کس نے کہہ دیا؟ ہم نے کہا اپنی کتابیں پڑھ لیجئے عقیدے کی، اس میں لکھا ہے کہ جادو کچھ نہیں. ایک صاحب پھر اپنے بڑوں کو جن کو مانتے تھے سرگودا گئے، اور وہاں جا کے کہا کہ وہ ایسے کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ صحیح کہتا ہے، جادو ہمارے مسلک میں نہیں ہے. ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ نظر بندی کر دی جاتی ہے، باقی جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ ہم جادو مانتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں اس کے ماننے. تو یہ شخص جو جادو کا کام کر رہا ہے، تعویذات کا، ٹوٹکے اور یہ چیزیں، اس کا اصل تصوف سے کیا تعلق ہے؟ اصل تصوف جو ہے وہ تو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی ذات کا اثبات ہے، اس کی صفات مبارکہ کا اثبات ہے، اپنی فنا ہے اور اللہ کی بقا، اور یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اگر ان میں ناقص ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. جھوٹ سے بچنا، حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ اصل دین ہے، یہ دین کی اصل ہے. اپنے غصے پہ قابو رہنا، اپنی ذات کو مٹاتے رہنا، اور سب سے بڑی بات بے نفسی. دنیا کا ہر کام اس لیے کرنا کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اور آخرت کا ہر کام کرنا کہ اس میں اپنی غرض ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق نصیب ہوگا. یہ دو لفظوں میں خلاصہ ہے. دنیا پوری بے غرضی کے ساتھ، کوئی لے لے، کسی کو مل جائے. آدمی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر علامہ اقبال کے بقول، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، اگرچہ ظاہر میں یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے. یہ چیز ہو جاتی ہے. بہت چیزیں ایسی ملیں گی. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن خانقاہ میں ہم تھے رائے پور میں، اور پاکستان جانے کا ذکر آیا کہ پاکستان چلتے ہیں. تیاری ہو گئی تھی ساری، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے نماز کے لیے، ظہر کے لیے جانا تھا، ظہر کے بعد روانگی تھی. ہم لوگ بھی ساتھ جا رہے تھے، دلی یا امرتسر کچھ فرمایا تھا، وہاں تک ہم نے جانا تھا. تو چلتے چلتے فرمایا کہ موم رکھ لیا تھا، وہ پاؤں پھٹ جاتے تھے نا، تو اس میں موم ڈال دیتے تھے تاکہ پانی وضو میں نقصان نہ دے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو نہیں رکھا گیا. ہو وہ رکھ لیتے تو پھر کام آ جاتا. معمولی سی بات تھی، چلے گئے، نماز زہر کی سب نے پڑھی، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا ایک شخص ڈلا ایک اٹھا کر لا رہا ہے، اور حضرت کو دیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے تحفے میں، ہدیے میں لایا ہوں. حضرت رحمت اللہ فرمایا یہ کیا؟ ان کا حضرت موم لایا ہوں. اب بھلا بتاؤ، موم بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو کوئی دیتا ہو، ہدیے میں پیش کرتا ہو؟ یہ چیز ہے. کامل اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہو جاتا ہے. کامل اللہ سے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. آدمی اسباب اس کی تلاش نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کام کرتا رہتا ہے. اور یہ جو فرمایا نا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کے کام وہاں سے کر دیتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی کفالت ہے. بہت تفصیلی مضمون ہے، لیکن یہ جتنے بھی صوفیہ ہیں، اگرچہ ان میں عبادت کی کثرت بھی تھی، بعض میں علم کی کثرت تھی، ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے. رنگ جو ہوتا ہے یہ اظہار کی قوت ہے، ظہور ہے لیکن کثیف ہے. اور رنگ کے مقابلے میں جو بو ہوتی ہے یہ ظہور ہے لیکن لطیف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا جو وجود ہے اس کا کم سے کم اظہار خوشبو کی صورت میں ہوگا، وہ یہ بھی نہیں سونگ سکے گا. جنت کا رنگ دیکھنا جو ظہور کی، ظاہر ہونے کی کیفیت کی ایک اتھارٹی ہے، ایک سند ہے، وہ تو بہت دور ہے. بو سراغ، نشانی، رہنمائی. اسی لیے صوفی کا جو وجود ہوتا ہے وہ جب فنا ہوتا ہے تو وہ فنا بھی تعمیری ہے، کمال تک نہیں نہ پہنچتا جب تک اس کی فنا سے تعمیر حاصل نہ ہو جائے. ایک فنا ہے مٹ جانا، آدمی آیا دنیا میں سے گزرا چلا گیا، مر گیا، کچھ جانتا بھی نہیں کون ہے کون نہیں، کوئی اس سے فائدہ بھی نہیں بظاہر پہنچا. ایک آدمی ہے جس کی تعلیمات سے، جس کی روحانیت سے صدیوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اس صوفی کا فنا ہے اور اس فنا میں تعمیر ہے. اسی لیے وہ صوفی اپنے محبوب کی محبت میں اتنا فنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے خوشبو آنے لگتی ہے کہ کسی چیز کا سراغ ہے، کسی چیز کا پتہ دے رہا. قرآن کریم میں کیا آیا ہے؟ یہ جتنے انسانی نفسیات اور صوفیہ کے احوال ہیں یہ سب کے سب کتاب و سنت میں آتے ہیں. وہ خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جو قصہ ہے، تاریخ میں ایک جگہ آتا ہے کہ خسرو نے اس راستے میں اس شخص کو روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا فلاں جگہ کا. تو تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہ تم سے میرے شیخ کی خوشبو آتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تم میں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ابھی خانقاہ سے آ رہا ہوں. اب یہ جو پڑھے گا مذاق اڑائے گا، اس کا تصوف کا منکر ہے نا، وہ کہے گا یہ کیسے، یہ اس کے کیا مطلب ہے. اور جب خدا کی کتاب کو پڑھے گا تو پھر اس کو پائے گا کہ اس نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. جب حدیث پہ آئے گا، اب وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد کے چہرے پہ میرا یہ کرتا لے جا کر ڈال دینا اور ان کی بصارت واپس آ جائے. اب بھلا بتاؤ کہاں جائے، پھر وہ حدیث پہ آ جائے گا. حدیث میں جب پڑھے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بچہ ان کا جب ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا نہلا دھلا کے، تو اسے سونگتے تھے. تو کسی نے کہا امیر المومنین اب کیوں سونگتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی خوشبو میرے روح میں بس جائے اور اسے اگر کبھی تکلیف پہنچے تو مجھے بھی تکلیف پہنچے. اب یہ اتنے بلند حقائق ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ ایک ایک حقیقت پہ بیٹھ کے وہ لیکچر دیتے لوگوں کو، بس جو ماحصل تھا نا وہ حاصل تھا، خالص گھی ان کے پاس تھا، تو ہم کسی کو تھوڑے ہی کہتے تھے کہ دیکھو اس طرح خالص گھی بنتا ہے، ایک مقام حاصل ہے، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے. اپنی ذات کا اخفاء اور اللہ کا ظہور، یہ ان کا شیوا تھا. محبوب کی خوشبو، اسے محسوس کرنا، دل کا اس کی طرف مائل ہو جانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو یعنی حقارت نہیں ولیعوذ باللہ، لیکن صوفیہ کے ہاں اتنی معمول کی چیزیں ہیں جیسے بچوں کا کھیل، اور جو منکر ہے اسے یہ اعتبار ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. اعتراضات کرتے ہیں. رودکی فارسی زبان کا پہلا شاعر تھا جس کا دیوان مرتب ہوا، زبردست کمال کا شاعر تھا. اب فارسی رہی نہیں، اسی عطار، رومی، رودکی، حافظ شیرازی، علامہ اقبال، غالب، سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں رہا. ہماری اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حافظ شیرازی کیا تھا اور غالب کیا تھا. حافظ کا نام ہی نہیں لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے کلام کو تو کیا جانے. حافظ شیرازی نے اپنے دیوان میں ایک جگہ کہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں ایسا غرق ہوں کہ بے کشائے تر بتمرا باد از وفات و بے نگر، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو کھولو اور اس کو غور سے دیکھو. از آتش درونم، میرے سینے میں جو محبت کی آگ لگی ہوئی ہوگی ہے نا، دودز کفن برائے، تم دیکھو گے کہ میرے کفن سے دھواں باہر نکل رہا ہے، اس اندرونی محبت کی جلن کی اطلاع دے رہا ہے جو اندر. رودکی سپاہی بھی بہت بڑا تھا، جنرل تھا، فوج کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی، اور بادشاہ جو تھے وہ صاحب ذوق، صاحب ادب، وہ سب چیزیں انہیں بھی آتی تھی. ایک جنگ ہوئی اور بادشاہ سلامت چلے گئے، فتح پائی تو وہیں بیٹھ گئے. اب فوج تنگ ہو رہی تھی کہ بخارا واپس چلے، تو بہت لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی اب 6 مہینے ہو گئے، بخارا واپس چلتے ہیں. وہاں بخارا جانے کا نام و نشان نہیں تھا، تو کسی ذہین آدمی کو سوجی اور اس نے کہا رود کی کوئی تدبیر کرو. بادشاہ سلامت، ان کے ادب کا ذوق زندہ ہے. فنون لطیفہ میں سے کسی نہ کسی چیز کا ذوق آدمی میں ہونا چاہیے، شاعری ہے، مصوری ہے، بہت سی چیزیں ہیں، رنگ ہیں، آوازیں ہیں، کہیں نہ کہیں آدمی کی نسبت ان چیزوں سے ہونی چاہیے، وگرنہ دل سخت ہو جاتا ہے. یہ فنون لطیفہ کو درمیان سے جو نکال دیا نا، اب شاعر ہے اور شاعری کی اصلاح کے لیے پورے شہر میں کوئی آدمی نہیں ملتا کہ کسی جا کر اپنی نظم، غزل، کوئی نعت، کوئی حمد، کوئی قصیدہ، کوئی چیز سنا نہیں ملتا. کوئی ایسی لاجواب کوئی تصویر تیار کر دے کہ جس کو دیکھ کے انسان محو حیرت ہو جائے، کوئی نہیں ملتا. یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور ایک چیز آ گئی، پیسہ، بس، مال، دولت، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا ولیعوذ باللہ. پرانے جو لوگ تھے ان میں اخلاقی اقدار بھی بڑے بلند تھے اور ذوق بڑا اچھا تھا، قوت اور طاقت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، ملکوں کے ملک فتح کر لیتے تھے، علم کے میدان میں نئی سے نئی چیزیں سامنے آیا کرتی تھیں، وہ سب یہ اصحاب ذوق تھے. تو انہوں نے کہا رودکی سے کہ کچھ کرو، کسی طرح بخارا چلے. رودکی نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں. موقع کا انتظار رہا اور ایک دن بادشاہ نے کہا رودکی سے کہ کچھ سناؤ. اس نے کہا ایک قصیدہ آپ کی شان میں لکھا ہے وہ سناؤں. اس نے کہا سناؤ. اس نے کہا کہ بوئے جوئے مولیاں آئے دھمی. مولیاں ایک نہر کا نام ہے، بہت خوبصورت نہر بخارا کی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. اس کا جو مولیاں کی نہر ہے نا، اس کی یاد ستاتی ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں اس کے متعلق. یاد یارے مہرباں آئے دھمی، مجھے ہر وقت وہ مولیاں کی نہر اور اپنے دوست کی یاد ستاتی ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا، بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھیں. اب میرا دوست کہاں بخارا میں، وہ نہر کہاں بخارا میں. شاہ ماہست، ہمارا بادشاہ چاند ہے، وہ بخارا آسمان، اور بخارا کا شہر آسمان ہے. اور ماں سوئے آسماں آئے دھمی، اور چاند ہمیشہ آسمان کی تلاش میں رہتا ہے. تو بادشاہ کو یعنی بخارا چلنا چاہیے کہ وہ آسمان جو ہے نا بخارا، وہ اپنے چاند کو اور چاند اس کو تلاش کر رہا ہے. اور پھر جب اس نے یہ شعر پڑھا کہ شاہ سروست و بخارا بخارا بوستاں، کہ بادشاہ سرو کا درخت ہے اور بخارا ایک باغ ہے. سرو سوئے بوستاں آئے دھمی، اور سرو کا درخت تو بس باغ میں ہی اچھا لگتا ہے، جیسے بادشاہ ہمارا یہ بخارا میں اچھا لگتا ہے. اٹھ کے ننگے پاؤں دوڑ پڑا بادشاہ اور کہنے لگا جلدی کرو، بخارا جانے کے لیے بندوبست کرو. اسے ایسے اشعار پڑھے جنہوں نے بخارا کی یادوں کو تازہ کر دی. یہ چیز ہر آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، بڑے سے بڑا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، اسے کئی چیزوں کی یاد ستاتی ہے، کئی چیزوں کا ذکر اسے نفرت دلاتا ہے کہ یہ ذکر نہ کرو، یہ بات نہ کرو، یا یہ کرو بات اس کی. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، خیال نہیں کہ کہاں نظر سے گزرا ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ فیصلہ فرماتے تھے اور ان کے فیصلے بہت طاقت کے ساتھ ہوتے تھے. ان سے تبدیلی کرا لینا کسی فیصلے کی آسان نہیں ہوتا تھا. تو ان کے لوگ کہتے تھے کہ جب کسی بات پہ وہ اڑ جاتے تھے تو ہم ان کے بھائی جعفر شہید رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو بھیجتے تھے کہ عبداللہ تم جاؤ اور بات کرو. تو جب اپنے بھائی کے بیٹوں کو دیکھتے تھے پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر فیصلہ بدل لیتے تھے کہ اچھا نہیں ایسے نہیں، ایسے کر. وہ عزت ہے، احترام ہے، بھائی کی محبت ہے. وہ محبتیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ جہاد میں یہ شریک تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب اور عبداللہ ابن عمر. تو جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ چچا تو شہید ہو گئے تھے، تو میں نے جب والد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا حال پوچھنے کی بجائے پہلے چچا کی بات کی کہ وہ سناؤ زید کہاں. میں نے کہا ان کی شہادت ہو گئی، تو انہوں نے میرے سینے پہ رکھ کے ایسے زور سے دھکا مجھے دیا، ہاتھ رکھ مارا کہ میں گر پڑا. انہوں نے کہا تم زندہ رہ گئے اور میرا بھائی شہید ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا قوی طبیعت کا آدمی وفات سے پہلے کہتے تھے، حالانکہ 10-12 برس اس واقعے کو گزر گئے تھے، فرماتے تھے اب بھی ادھر سے جب ہوا آتی ہے تو مجھے اپنے بھائی زید کی خوشبو آتی ہے. یہ محبتیں ہی تو ہیں، یہ تعلق ہی تو ہے. اس لیے دو چیزوں میں شرک نکلا نہیں، ایک اللہ کی محبت میں شرک. اللہ کی محبت پہ غیر کی محبت کا غالب آ جانا، اللہ تعالی کی محبت پر اور اشیاء اور کیفیات اور ان چیزوں کی محبتوں کا غالب آ جانا، خالص اللہ کے لیے رہے محبت، اسی سے لین دین اور اسی سے تعلق اور اسی کی طرف سے جو حالت گزر جائے بس ٹھیک ہے. ہر او کے آن سلطان بود، ہر وہ شخص جو بادشاہ ہو جائے، او ہر چی خواہد آن بود، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ایک صوفی تھے، انہوں نے لکھا کہ جامی رحمت اللہ نے لکھا ان کے حالات میں، کہتے میں نے دعا مانگنی شروع کی اور میں نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، اتنی رکعتیں روز پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے خوش رہیں مگر میری عبادت میں اب کمی کر دیں. تو ایک دن مجھے جواب ملا اور فرشتوں نے کہا کہ جو عبادت کرتے ہو نا اس سے 1.5 گنا زیادہ آپ کرو. میں نے کہا میں نے تو کمی کی درخواست کی تھی. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں اب وقت قریب ہے ملنے کا، اس لیے آن شان سے ہمارے آؤ، یعنی 100 پڑھتے تھے تو اب 150 پڑھو. وہ ہر چی خواہی آن بوت، اللہ جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے. پھر دیکھے، سنے، سمجھے، غور کرے اور زبان بند رکھے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کل کل من عند اللہ، کہ یہ سب چیزیں انتمسس کا حسنتن، اور اگر آپ کسی اچھی کیفیت اچھی حالت میں ہو تو ان منافقوں کو بڑا برا لگتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی تنگی ایسی حالت آ جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں پتا، اتنی سی بات نہیں پتا کہ ان سے کہ یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. سختی کے دن بھی آتے ہیں، نرمی کے دن بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، فقر کا زمانہ بھی اور بادشاہت کا زمانہ بھی. ان سارے ایام میں اور ان ساری خوشی اور غم کی کیفیات سے گزرنے میں بندہ مومن کا پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور وہ پاؤں کی تثبیت اور جمنا ایک بات پر ہے، اور وہ یہ کہ اے رب میں تیرا ہوں، بس جو حالات گزر جائیں. بڑی مشکل چیز، بڑی مشکل چیز. ہم جو بار بار اپنے حضرات کا ذکر کرتے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی شخصیت کو کوئی بت بنانا ہے، پروپوگنڈا کرنا ہے، لیکن آخری دور میں ایسے لوگ، ان کا وجود غنیمت تھا. حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گیا، اور حضرت کہتے تھے فالج کا اتنا طویل دور گزرا، اٹھانا بٹھانا، نماز کے لیے لے جانا، معذوری، پھر اس سے زیادہ تکلیف شدید پیشاب کی ہو گئی. مسجد میں نماز ہے، کھڑے بیٹھے ہیں کرسی پہ، اور جلدی مجھے لے کے چلو، جلدی چلو، مسجد ناپاک نہ ہو جائے، اور پھر کچھ بھی نہیں. اور اتنے عرصے میں فرماتے تھے ہم نے کبھی جو حضرت کے منہ سے اللہ تعالی کی شکایت کوئی ایک لفظ بھی سنا. ایک دن بہت شدید تکلیف تھی اور ہم نے اٹھایا تو اتنا فرمایا کہ او میرے مالک، ہم غور سے سننے لگے کہ آج تک تو سنی نہیں تھی، اب دیکھو آگے کیا کہتے ہیں. جب بٹھایا، آرام ہوا تو کہنے لگے ہر حال میں تیرا شکر. بہت مشکل ہے آدمی پر جب خود گزرتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو چھلک پڑتا ہے، لیکن عمر ایسے اللہ کی رضا میں گزار دینا اور بندگی میں. سقراط کا پتہ نہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ کہ وہ پیغمبر تھا، لیکن اس کے حالات ایسے تھے. اب جو چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا. شرک اس سے ثابت نہیں ہے، اب تک تو نہیں ملا. ایک نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ جو بد زبان عورت ہے اس سے شادی کرنی. انہوں نے کہا فلان جگہ ایک ہے وہ گالیاں دیتی ہے اور بہت بد زبان ہے. فرمایا یہی ٹھیک ہے, اور سکرات سے اس کی شادی ہوگی. اس نے سکرات سے کہا کہ تم کیوں شادی کرنا چاہتے ہو آخر مجھ سے؟ کہنے لگا کہ قوت ضبط کو آزماؤں. 71 سال کا تھا جب اس کی موت ہوئی. کہنے لگا کہ زندگی بھر جو ضبط اور کرنے کی قوت ہے نا, برداشت کی, غصہ نہ کرنے کی, اس کو آزمانا چاہتا ہوں کہ اس میں پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کیا بھی یہی تھا. اتنی سختی اور تلخیاں بیوی کی طرف سے پہنچنے کے باوجود قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو آخر پہ خط لکھا اور کہا کہ میری اہلیہ کا میرے بات خاص طور پہ خیال کرنا, ان کی وجہ سے اللہ نے بہت بلند مقامات ہمیں عنایت فرمائے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ کے جنہیں اول مؤسس قرار دیتے ہیں, پہلی ہستی یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. ایک قصیدہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا ہے, اور ایک خط میں ہمیں پتا چلا, خط کسی کے نام تحریر فرمایا, اس میں لکھا ہے کہ ہم نے امیر المومنین حیدر اس عنوان سے قصیدہ لکھا ہے, اور جب قصیدہ لکھ کے عالم کشف میں نے پیش کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عنایت ہا بہت عنایات اس فقیر پہ فرمائی, بہت نوازشات. کوئی 25-30 سال تو ہو گئے اس قصیدے کو ڈھونڈتے ہوئے, شاید ہی بر صغیر کا, ترکی کا, کوئی کتب خانہ ایران کا جہاں ڈھونڈا نہ ہو نہیں ملتا, پتہ نہیں کہاں گیا ہے یہ قصیدہ. یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حیدر, اس عنوان سے قصیدہ انہوں نے, یا ہر شعر کے بعد جو مصرع دوسرا آتا ہوگا اس میں یہ فرمایا ہوگا. لیکن فرمایا کہ عالم کشف میں جب حضرت کو دیکھا تو حضرت بہت خوش ہوئے اور میرے حال پہ بہت عنایات فرمائی. ان کی اہلیہ کا مزار ابھی تک پانی پت میں ہے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا, اسی احاطے میں ان کی بھی تدفین ہوئی ہے. جانے کا موقع ملا, دیکھتے رہے سب چیزیں. تو یہ تفویض ہے, تفویض کا مقام ہے. فرعون نے اپنی ساری طاقت, قوت, سب چیزوں کا اظہار کر دیا, اور وہ مومن آدمی نے کہا وہ فوض امری الی اللہ, میں اپنا کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ تفویض جو ہے نا, اللہ کے حوالے کر دینا, دعا سے کبھی کبھی آدمی مایوس ہو جاتا ہے, اس وقت دعا کی عدم قبولیت میں مایوسی کی بجائے تفویض پہ چلے جانا چاہیے. یہ گر ہے. دعا سے آدمی کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا کچھ کہتا رہا, میری کوئی سنی نہیں, میری بات ہی نہیں, میرا کام ہی نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. اس سے جو طبیعت میں مایوسی پیدا ہوتی ہے نا, اس مایوسی کا علاج یہ ہے کہ تفویض میں چلا جائے کہ اچھا نہیں مانتے, نہ مانے, نہیں سنتے, ٹھیک ہے ان کی مرضی, میں اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دی, اللہ تیرے حوالے, جو چیز بہتر ہے وہ ہو جائے, جو چیز بہتر ہے وہ کر دے. اللہ پہ توکل, بھروسہ, اور ان وادیوں کو طے کرنا, اور عقیدے کا اثر اخلاق پر ہونا, ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت نہ دے وہ جہالت ہے, اور ہر وہ عقیدہ جو اخلاق میں تبدیلی پیدا نہ کرے نا بیکار ہے. بس سیدھی سی بات, ہمیشہ اپنے عقیدے اور اخلاق کو جوڑنا چاہیے. عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت ساری کائنات پہ ہے, تو یہ جو تم جس پہ ظلم کر رہے ہو اللہ نے تمہیں زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ عقیدہ ہے کہ آخرت میں جواب دینا ہے، تو یہ سارے جھگڑے اسی زمین پہ چکانے ہیں، آ جائے گا دن، ہو جائے گا انصاف، اس دن کے لیے کچھ بچا کے رکھنا ہے. عقیدہ ہے تقدیر کا، اور پھر حد سے زیادہ پریشانیاں، حد سے زیادہ اپنے آپ کو مایوسی میں ڈالنا، ایک چیز طے ہے، اللہ تعالی نے طے فرمائی ہے. اور کب سے یہ طے شدہ ہے؟ جب چاہیں گے حالات بدل جائیں گے. عقیدہ ہے رزق کی تقسیم کا، کہ اللہ جس کو جب چاہے رزق دیتا ہے. کوشش کرے، لیکن کوشش کے کامیاب نہ ہونے پر دل گرفتہ ہو جانا، اتنی پریشانی کہ ہوئے آدمی نماز روزے سے بھی جاتا رہے، یہ بندگی نہیں ہے. بندگی یہ ہے کہ مایوسی کی بجائے پھر اس پہ چلا جائے کہ یہ ان کی طرف سے ہے، ابتلاء ہے، آزمائش ہے، یا میرے گناہوں کی سزا ہے. سزا ہے تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اور آزمائش ہے تو نکل جائے گی، آزمائش کسی دن ٹھیک ہو جائے گی. جتنے عقائد ہیں اگر ان کا اثر انسان کے اخلاقیات پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محض ایک لکھی ہوئی بات ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ حافظے کا ایک موضوع ہے جسے حافظے نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہے، عملی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو ایک آدمی جو کہتا ہے اللہ نہیں ہے، اور ایک جو کہتا ہے اللہ ہے، دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، جو مرضی کرے. ایک کہتا ہے اللہ ہے، اس کے باوجود کہتا ہے جو میں چاہوں گا ہوگا. تو یہ میں کو اللہ کے مقابلے میں لا کے جو شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ محبت میں شرک یہ ختم نہیں ہوتا، اور اللہ کے ساتھ حکم میں شرک نہیں ختم ہوتا. زمین اللہ کی، بندے اللہ کے، اور حکم کسی اور کا، ہے کوئی جوڑ آپس میں ان چیزوں کا؟ حکم کسی اور کا، حکومتیں کسی اور کی، ان کی اتباع کسی اور کی. اسی لیے اللہ تعالی بار بار کہتا ہے مختلف آیات میں مختلف طرح سے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ بناؤ. اور اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جس کا حکم اس کائنات پر چلے؟ تو علم جو نفع نہ دے، اللہ کی معرفت نہ دے، کچھ فائدہ نہیں. اور عقیدہ جو اخلاق پر اثر انداز نہ ہو، کچھ فائدہ نہیں. ہمیشہ اپنے عقیدے کو سوچے اور انسانی اخلاقیات کو سوچے، اور ہمیشہ جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے سے معرفت الہیہ میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے.